لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام ناظم آباد کراچی میں یہ عظیم شان جلسہ منعقد ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب اور انجمن سپاہ صحابہ کے عظیم لیڈر مولانا اعظم طارق صاحب نے اور دیگر علماء کرام نے بڑے اچھے انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں انجمن سپاہ صحابہ کے تنظیمی امور کے سلسلے میں یہاں حاضر ہوا تھا. یہاں آنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آج کا پروگرام طے کیا گیا ہے. میرے دوستوں, 24 اکتوبر کے انتخابات میں پاکستان کی تمام جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انجمن سپاہ صحابہ بھی ان انتخابات میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. بے شک ہم باقاعدہ طور پر انتخابات نہیں لڑ رہے, لیکن انجمن سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں شیعہ امیدوار کھڑا ہوگا انجمن سپاہ صحابہ اس کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے. زور لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھیوں, ایک وقت وہ تھا کہ پاکستان میں شیعہ کو کافر کہنا بڑا دشوار تھا. شیعہ کے کفر کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد شیعہ کا کفر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، بستی بستی میں پھیل چکا ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس کفر کے اظہار سے ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ اس اجتماع میں بہت سے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے پاکستان کے کسی جلسے میں شیعہ کے کفر کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ کیا اس وقت شیعہ نہیں تھے؟ آج سے 10 سال پہلے کوئی مولوی، کوئی خطیب کافر کافر کا نعرہ نہیں لگاتا تھا؟ کسی جگہ پر شیعہ کے خلاف اس قسم کی نفرت کا اظہار نہیں ہوتا تھا؟ آج کون سی ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں جلسہ کر رہے ہیں اور کافر کافر شیعہ کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ 10 سال پہلے تو ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، قرآن میں ہے کہ کافر کو گالی نہ دو، اور آپ چوکوں اور گلیوں میں شیعہ کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، کتا بلا بھی کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن تو کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایسے ذہن میں اٹھتے ہیں جو آزاد ذہن ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ کافر کافر کہہ کر آپ تبلیغ کیسے کرتے ہیں۔ اس میں صرف دنیا دار طبقہ نہیں، بلکہ ہمارے کئی علماء، ہمارے کئی دیندار لوگ، وہ بھی شیعہ کو کافر کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ آج اس عظیم اجتماع میں ان سوالات کا جواب دوں اور آپ کے سامنے انجمن سپاہ صحابہ کا پروگرام پیش کروں۔ میرے قائد نے کس مشن کے لیے جان دی تھی کہ آج پوری دنیا کے ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا کے 9 ملکوں میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے۔ اور میں پچھلے دنوں سعودی عرب گیا تو میں نے مکے اور مدینے میں ایسے ہزاروں لوگ دیکھے کہ مولانا حق نواز کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں جب حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روضہ اقدس پر مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مجھے مولانا حق نواز بہت یاد آئے۔ میرے سامنے 2 مرتبہ مولانا حق نواز کو لوگوں نے مدینہ منورہ آنے کے لیے، مکے کے لیے عمرے کے پیسے دیے، ٹکٹ دیا، لیکن مولانا حق نواز نے یہ کہہ کر ٹکٹ واپس کر دیے کہ میرے ساتھی جیلوں میں پڑے ہیں اور یہاں ابو بکر عمر کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، میں کس منہ سے صدیق عمر کے دروازے پر جاؤں گا؟ اس موقع پر عطاء اللہ شاہ بخاری یاد آئے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، تو فرمایا کہ رسول اللہ کے روضے پر کس منہ سے جاؤں، مرزا قادیانی یہاں موجود ہے۔
امیر سید سید عطاء اللہ شاہ بخاری،
میں نے کہا کہ جس ابو بکر اور عمر کی صداقت کے لیے میرا قائد 15 سال تک پاکستان کے در و دیوار پہ ترانہ حمیت گاتا رہا، افسوس ہے اسی ابو بکر و عمر کے قبروں پر وہ سلام پڑھنے نہیں آ سکا۔ اور میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے مولانا حق نواز شہید کی تقریر مدینہ منورہ کی ایک گاڑی میں لگی دیکھی جو گاڑی گنبد خضرا کے سامنے کھڑی تھی. صرف سعودی عرب نہیں، آپ پوری دنیا کے کسی مسلمان ملک میں جائیں اور وہاں پاکستانی ہو اردو دان ہو، اس کی گاڑی میں حق نواز کی تقریر ضرور آپ کو ملے. یہ اس کے اخلاص کی برکت، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. میرے ساتھیوں، آپ حضرات کے قلب و جگر میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ کو آپ نے یہاں کوئی اداکار نہیں ہے، عجیب بات ہو گئی. میرے ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا بر صغیر میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو عطاء اللہ شاہ بخاری نے گلیوں اور چوکوں میں کافر کہا. علماء لدھیانہ نے قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. مجلس احرار اور ختم نبوت کی جماعت نے بر صغیر کی ایک ایک جگہ پر جا کر ایک ایک در و دیوار کے سامنے قادیانیوں کے کفر کا اظہار کیا. لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری کو تخریب کار کہا گیا، فرقہ پرور کہا گیا. انگریزی خان طبقے نے کہا کہ قادیانیوں کا وہی کلمہ جو تمہارا کلمہ، قادیانیوں کا وہی قرآن جو تمہارا قرآن، قادیانیوں کا وہی اسلام جو تمہارا اسلام. مولویوں، تمہارا کام تو کافر بنانا رہ گیا ہے، تم تو خام خواہ لوگوں کو کافر بناتے ہو. مرزا قادیانی کی تحریک نعوذ باللہ بقول ان کے مسلمانوں کی تحریک ہے. عطاء اللہ شاہ بخاری ہو، مجلس احرار ہو، مولانا محمد علی جلندری ہو، قاضی ثانہ مشجع آبادی ہو، حبیب الرحمان لدھیانوی ہو، سب کا کام انتشار پھیلانا ہے. آپ 50 سال پہلے کی تاریخ کے اور آپ پلٹیں، یہاں سفید داڑیوں والے بزرگ موجود ہیں، احرار کا نام لینے والے موجود ہیں. مجھے بتائیں، کیا عطاء اللہ شاہ بخاری کا راستہ نہیں روکا جاتا تھا؟ کیا عطاء اللہ شاہ بخاری نے 9 سال جیل نہیں کاٹی تھی؟ کیا عطاء اللہ شاہ بخاری کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی؟ کیا عطاء اللہ شاہ بخاری نے تخت دار پر چڑھنے کے لیے خوشی سے جیل کو قبول نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے احرار کے کارکنوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا صرف اس جرم میں کہ انہوں نے قادیانیت کے کفر کا اظہار کیا تھا؟ قادیانیوں کو امت مسلمہ سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک عظیم مشن کا آغاز کیا تھا. اس وقت ان کے راستے میں بڑے بڑے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، ڈپٹی کمشنروں نے پابندیاں لگائیں، کمشنروں نے راستے روکے، پولیس نے راستے روکے، دروازے بند کر دیے گئے، پارکوں میں جلسوں پہ پابندی لگا دی گئی، چوکوں میں جلسوں پر پابندی لگا دی گئی. قادیانیوں کے تحفظ میں حکمرانوں نے قسمیں کھائیں، گورنر ہو، وزیر ہو، قادیانیت کے تحفظ پر ہر آدمی اتر آیا. حتیٰ کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں 10,000 رضاکاروں نے مرزا قادیانی کے کفر کو دنیا کے سامنے عام کرنے کے لیے لاہور کے موچی دروازے کے سامنے جان شہادت نوش کیا. لیکن قادیانیوں کا کفر پھر بھی منوایا نہ جا سکا. علماء قربانیاں دیتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، لیکن انگریزی خان طبقہ علماء کا مذاق اڑاتا رہا. چاہے ایوب خان ہو، چاہے یحییٰ خان ہو، چاہے کوئی اور حکمران ہو، چاہے سکندر مرزا تھا، خواجہ ناظم الدین تھا، جنرل غلام محمد تھا، جتنے بھی حکمران آئے سب قادیانیت کا تحفظ کرتے رہے، علماء کا مذاق اڑاتے رہے. لیکن جب یہ کفر عام ہوتا رہا، یہ تشدد عام ہوتا رہا، قادیانیت کے کفر کو عام کرنے کے لیے علماء قربانیاں دیتے رہے، لیکن انگریزی خان طبقہ اس کفر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مولوی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مولوی کی اس وضاحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ مولوی کا کام کافر بنانا ہے. دیکھو مرزا قادیانی تو اسلام کا لمبردار ہے، اس نے اسلام پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس نے قرآن کی بات کی ہے، اس کا کلمہ آپ کے کلمے سے ملتا ہے. لیکن وہ کفر جو قادیانیت کا تھا، جس کو 90 سال تک علماء نے دنیا کے سامنے عام کیا، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا انگریزی خان طبقہ، انگریز کو سلوٹ مارنے والا انگریزی خان طبقہ، انگریز سے سر اور بہادر کے لقب لینے والا انگریزی خان طبقہ، انگریزی زبان کو فروغ دینے والا انگریزی تمدن اور کلچر کو سینے سے لگانے والا طبقہ وہ کسی قیمت پر بھی علماء کے اس استدلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ لیکن ایک وقت دنیا نے وہ دیکھا کہ اس کفر کو علماء نے اتنا تشتزمان کر دیا، اتنا وعدے کر دیا، اتنا کھول دیا کہ چشم فلک بھی حیران رہ گئی کہ 1974 کی قومی اسمبلی ہے، مولانا مفتی محمود نے قادیانیت کے کفر کو کھول کر اسمبلی کے سامنے رکھا۔ بھائی کس اسمبلی میں؟ وہ علماء کی اسمبلی تو نہیں تھی، وہ اصفیاء کی اسمبلی تو نہیں تھی، وہ مشائف کی اسمبلی تو نہیں تھی، وہ پیروں کی اسمبلی تو نہیں تھی، وہ دیندار لوگوں کی اسمبلی تو نہیں تھی۔ اس اسمبلی میں، اس اسمبلی کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس اسمبلی میں تو ولی خان جیسے لابین سیاست دان تھے، اس اسمبلی میں تو 238 ممبران اسمبلی انگریزی خان تھے جو آج تک مولویوں پر تانے دیتے رہے کہ مولوی کا کام کافر بنانا، مولوی کا کام ایک دوسرے پر فتوے لگانا ہے۔ لیکن مفتی محمود نے جب قادیانیت کے کفر پر مشتمل کتابیں اسی اسمبلی کے سامنے پیش کی تو انگریزی خان طبقہ، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طبقہ، انگریز کے تمدن کو خوش آمدید کہنے والا طبقہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا تھا کہ مرزا قادیانی کیسے کافر ہوگا، جو کلمہ وہی پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو، قرآن اس کا وہی ہے جو تمہارا قرآن ہے، دین اس کا وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا ناصر کو ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں طلب کیا۔ اسمبلی میں مرزا ناصر کے سامنے مفتی محمود نے چند سوالات کیے، وہ لاجواب ہو گیا۔ جب وہ لاجواب ہوا تو وہی اسمبلی جو انگریزی خانوں کی اسمبلی تھی، وہی اسمبلی جو دالادی لوگوں کی اسمبلی تھی، وہی اسمبلی جس اسمبلی کی اکثریت اسلام سے بے ڈرا تھی، ان کے سامنے جب یہ دجل آشکار ہوا، فریب آشکار ہوا، تو اسی اسمبلی نے مرزا قادیانی کے پر مہر لگائی، مرزا قادیانی کو کافر کہا، قادیانیوں کو مرتد کہا، غیر مسلم اقلیت کہا۔ جو حال، جو صورت اس وقت درپیش تھی، اس سے پہلے درپیش تھی، اسی صورت کے مطابق آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ مولانا حق نواز شہید نے، مولانا حق نواز جھنگوی نے 1979 کے بعد جب ایران میں خمینی کا انقلاب آیا، میرے قائد مولانا حق نواز نے خمینی کا لٹریچر، خمینی کی کتابیں، خمینی کے پمفلٹ، خمینی کی تعلیمات، خمینی کی کتابیں، خمینی کے ریڈیو کے حوالے، ٹیلی ویژن کے والے جب اس امت کے سامنے پیش کیے، کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک پیش کیے، تو ڈپٹی کمشنروں نے کہا یہ تقریب کار ہے، ایس پی نے کہا یہ تقریب کار ہے، چودھریوں نے کہا یہ فرقہ پرور ہے، کسی نے کہا یہ لڑائی کراتا ہے، کسی نے کہا یہ کفر کے پتے لگاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 1974 کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ جو اسمبلی یہ کہتی تھی کہ جناب قادیانی تو کلمہ بھی تمہارے والا پڑھتے ہیں، لیکن مولانا حق نواز شہید نے جب عطاء اللہ شاہ بخاری کی اسی طریقے پر عمل کر کے امت کے سامنے سینہ کا کفر رکھا، تو میرے قائد حق نواز کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر عطاء اللہ شاہ بخاری نے میاں والی کی جیل کاٹی تو حق نواز نے بھی میاں والی کی جیل کاٹی، اگر عطاء اللہ شاہ نے مچھ کی جیل کاٹی تو میرے قائد نے بھی مچھ کی جیل کاٹی، اگر عطاء اللہ شاہ ملتان کی جیل میں رہا تو میرا قائد بھی ملتان کی جیل میں رہا، اگر عطاء اللہ شاہ ڈیرا غازی خان کی جیل میں 6 مہینے گزارتا ہے تو میرا قائد بھی ڈیرا غازی خان کی جیل میں 8 مہینے گرمی میں گزارتا ہے۔ لاہور کی جیل ہے، کوئی جیل ایسی نہیں تھی، لیکن میرا قائد قربانی دیتا رہا، دکھ اٹھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، لیکن شیعہ کے کفر کو میرے قائد نے، وہ قومی اسمبلی میں تو نہیں جا سکا، لیکن اس نے عوام کی اسمبلی میں شیعہ کا کفر پیش کیا، عوام کے سامنے شیعہ کی کتابیں پیش کی۔ لیکن ایک وقت تھا 10 سال پہلے جب آج کا چودھری، آج کا مولوی، آج کا پیر شیعہ کے کفر کا اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن میرے قائد نے چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اس کفر کو اتنا آشکار کر دیا کہ آج پاکستان کا بچہ بچہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک کھلے عام شیعہ کے کفر کا اعلان کر رہا میرے ساتھیوں۔ خمینی نے 11 فروری 1979 ایران کا انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب شیعہ مذہب کے نام پر نہیں آیا، اگر انقلاب شیعہ مذہب کے نام پہ آتا تو ہم خاموش ہو سکتے تھے، شیعہ مذہب ہے، امریکہ میں عیسائی مذہب ہے، اسرائیل میں یہودی مذہب ہے، فرانس میں عیسائی مذہب ہے، تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، لیکن ایران کا انقلاب شیعہ مذہب کے نام پر نہیں آیا، خمینی نے اقتدار سنبھالا اسلام کے نام پہ، خمینی نے اقتدار پہ قبضہ کیا اسلام کے نام پہ، اور جب خمینی نے 11 فروری 1979 کو انقلاب ایران کا برپا کیا تو پاکستان کے اکثر سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، کئی علماء نے غلط فہمی کی بنیاد پر خمینی کے انقلاب کی تعریف، اس کی شان میں قصیدے پڑے، خمینی کے پاس ایران میں جا کر اس کو مبارک دی اور کہا تجھے مبارک ہو تو نے دنیا میں اسلام برپا کیا۔ یہ ایک نظر کا فریب تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ خمینی انقلاب شیعہ کا برپا کرتا ہے اور پاکستان کا حکمران اس کو اسلام کا انقلاب کہتا ہے، اور پھر خمینی نے ایران کے ریڈیو میں کہا کہ میں اسلام کا انقلاب برپا کرتا ہوں، اور پھر اسی ریڈیو میں کہا کہ میرے نقطہ نظر میں 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے۔ پھر خمینی اسی ایران کے ریڈیو پر کہا کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ پھر خمینی نے اسی ریڈیو پہ کہا کہ عثمان غنی بدکماش انسان تھا۔ خمینی نے اسی ریڈیو ٹی وی پہ کہا کہ عمر اصلی کا فرض زندگی تھا۔ خمینی نے اسی ریڈیو پہ کہا کہ قیامت کے دن امیر معاویہ ایسی حالت میں آئیں گے کہ اس کے گلے میں نعوذ باللہ جوتوں کا ہار ہوگا اور وہ جہنمی کتے کی شکل میں آئے۔ توجہ ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انقلاب 11 فروری 1979 کے بعد جب اس کو فروغ حاصل ہوا تو خمینی نے ایران کا 7.5 کروڑ ڈالر 3 سالوں میں لٹریچر پر خرچ کیا، کتابوں پر خرچ کیا، 7.5 کروڑ ڈالر۔ کس لیے؟ تاکہ خمینی کے عقائد کو دنیا کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کی نئی نسل چونکہ ایران کے انقلاب کی تعریف کرتی ہے اس لیے اس کو شیعہ بنایا جائے۔ 13 زبانوں میں خمینی کا لٹریچر دنیا کے سامنے پھیلا، 13 زبانوں میں خمینی کا کفر دنیا کے سامنے آیا۔ تو میرے دوستو اب آپ بتائیں کہ ایران کا ریڈیو، ایران کا ٹیلی ویژن، ایران کے اخبارات، ریڈیو ٹی وی میں فاروق اعظم کو کافر کہیں، عثمان غنی کو کافر کہیں، سارے صحابہ کو کافر اور مرتد کہیں، سارے اسلام کی شکل تبدیل کر دیں، ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میرے قائد کو کیا کرنا چاہیے تھا، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، جبکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود تھا، اذا طہرت الفتن والبدع وصبت اصحابی، جب فتنے عام ہو جائیں، جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں اور جب میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے، وان لم يفعل ذلك، اگر ایسے وقت میں مولوی چپ کر گیا، پیر چپ کر گیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب مولوی چپ کر گیا، جب صحابہ کو گالیاں دی گئی، پیر چپ کر گیا، جب صحابہ کو برا کہا گیا، تو اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہ میرے پیغمبر کا ارشاد تھا، میرے نبی کا فرمان تھا۔ دوسری طرف ایران کا ریڈیو ابو بکر کو کافر کہہ رہا تھا، عمر کو کافر کہہ رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے 44 اسلامی ملکوں میں کسی ملک کا سنی سربراہ اس بدماشی کا جواب دیتا، اس پروپیگنڈے کا جواب دیتا، اس شیطنت کا جواب دیتا، اس کو کفر کا جواب دیتا، اس ججل کے چہرے سے پردہ اٹھاتا، اس فریب کے چہرے سے پردہ اٹھاتا. 44 ملکوں میں کسی ملک کا حکمران جب نہ بول سکا، کوئی بڑا آدمی جب میدان میں نہ اترا، تو ایسے وقت میں اتنا میں حجت کے لیے حق نواز جھنگوی نے کاروبار میں قدم رکھا. اس کے پاس ریڈیو ہوتا، وہ ریڈیو میں جواب دیتا، ٹیلی ویژن ہوتا، ٹیلی ویژن میں جواب دیتا، اخبار ہوتے، اخبار میں جواب دیتا. اس پر پابندیاں لگائی گئیں، اس کا راستہ روکا گیا، اس کے داخلے بند کر دیے گئے، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اسے جاگیرداروں نے روکا، اسے سرمایہ داروں نے روکا، اسے لوگ شہر کے حکمرانوں نے روکا، اسے وقت کے فرعونوں نے روکا، اسے وقت کے نمرودوں نے روکا، اسے وقت کے ہمارمانوں نے روکا. لیکن حق نواز چونکہ سکندر کے اس فرمان کے مطابق کاردار میں اترنے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ چوک میں اترا، وہ بازاروں میں اترا، وہ مسجدوں میں آیا، وہ چوکوں میں آیا، وہ گلیوں میں آیا. اس نے گلیوں میں اس قبر کو للکارا، بازاروں میں للکارا، چوکوں میں للکارا، کچہریوں میں للکارا، ایوانوں میں للکارا. للکارتا چلا گیا، اس کا راستہ روکا، وہ للکارتا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، وہ للکارتا رہا. اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، وہ للکارتا رہا. اسے گالیاں دی گئی، وہ للکارتا رہا. اسے تخریب کار کہا گیا، وہ للکارتا رہا. اس کا اپنا نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ للکارتا رہا. بالآخر وہ شہید ہو گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کا جامع شہادت نوش کرا دیا گیا، اس کے بچے یتیم کرا دیے گئے، اس کی بیوی بیوہ کر دی گئی، اس کو قبر کے پاتال میں دم کر دیا گیا. لیکن آج بھی حق نواز کے خون کا ایک ایک قطرہ پوری دنیا میں صحابہ کی تقدس کی گواہی دے رہا ہے. میرے ساتھیوں، انجمن سپاہی صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. پاکستان کی 97% سنی آبادی اور 3% شیعہ آبادی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اتنے شیعہ اسمبلیوں میں نہیں تھے جتنے شیعہ بے نظیر کی حکومت میں اسمبلیوں میں گئے، بے نظیر کے اقتدار میں اسمبلیوں میں گئے. پاکستان کی قومی اسمبلی کے 238 ممبروں میں 42 ممبر قومی اسمبلی میں، 42 اور صوبائی اسمبلیوں میں 83 ممبر. بے نظیر کی کابینہ کے 37 ارکان میں وزراء اور مشیروں میں 16 شیعہ، اور اس کے مقابلے میں ایران میں 35% سنی، 65% شیعہ. اور 35% سنیوں کے لیے ایران کی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں. ایران کے دستور کی 6 نمبر 5 میں خمینی نے تحریر کیا ہے کہ کوئی سنی ایران کا نہ صدر بن سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ ایران کی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، نہ سپیکر بن سکتا ہے، نہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے. ایران کی 35% آبادی نہ ممبر بن سکے، نہ وزیر بن سکے، نہ کوئی سپیکر بن سکے، نہ ہائی کورٹ کا جج بن سکے. یا پاکستان کا سنی ہی اتنا بےغیرت رہ گیا ہے کہ یہاں 3% شیعہ ہو کر تیرے ملک کے اقتدار پہ قابض ہو، شیعہ وزیر ہو سنی چھابڑی لگائے، شیعہ امیر ہو سنی ریڑی لگائے. چلائے شیعہ سیکٹری کے لیول پر ہو اور سنی کنڈکٹری کرے. پورے ملک میں سنیت تباہ ہو گئی، سنیت کو اپنے حقوق کا پتہ نہ رہا. سپاہی صحابہ پاکستان کو شیعہ سٹیٹ بنانے کے مقابلے میں سنی سٹیٹ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. سپاہی صحابہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ایران میں 35% سنی در بدر دھکے کھاتا پھر رہا ہے. تہران میں 6 لاکھ سنی ہے، ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں 3% سنی ہر گلی میں امام بارا، ہر بستی میں امام بارا، ہر محلے میں امام بارا. سنیو تم کب تک سوو گے، کب تک سوو گے؟ میرے قائد حق نواز جنگی نے تمہیں چوکوں میں جگایا، گلیوں میں جگایا، لیکن بالآخر جان کا نظرانہ دے گیا. اگر
اگر اس کی شہادت کے بعد اور کسی خون کی ضرورت ہے تو میں خود اسی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ عزم کر چکا ہوں کہ سنیت کو بیدار کرنے کے لیے, صحابہ کے تقدس کے لیے, اس قوم کو جوان بنانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, غصہ روحوں کو چلانے کے لیے ہتھکڑی پہن سکتا ہوں, تختہ سے لٹک سکتا ہوں, بچوں کو یتیم کرا سکتا ہوں, بیوی کو بیوا کرا سکتا ہوں, لیکن قائد جس مشن پہ مجھے کھڑا کر چکا ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کراچی کے غیور نوجوانوں, پٹھانوں, بلوچوں, پنجابیوں, مہاجروں, آؤ ابو بکر کی ناموس کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ ہو. ملازمتوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہو, سڑکیں بنانے کے لیے کوشش کرتے ہو, سیورج بچھانے کے لیے جلوس نکالتے ہو, گیس کے کنیکشن لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو, اور ٹرانسپورٹ کے لیے مطالبے کرتے ہو, ملازمتوں کے لیے جلوس لے کر بازاروں میں آتے ہو, لیکن صحابہ کی ناموس کے لیے تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں. صحابہ کی ناموس کے لیے کوئی قانون نہیں. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے, خمینی اپنی لکھی ہوئی کتاب. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. آپ دیکھ رہے ہیں یہ خمینی کا فوٹو ہے, خمینی کا فوٹو ہے, توجہ, یہ خمینی کا فوٹو, توجہ کیجیے. یہ کتاب خمینی نے 1935 میں لکھی اور اس کتاب کے 13 ایڈیشن شائع کر کے پاکستان میں مفت تقسیم کرائے. یہ کتاب 13 زبانوں میں چھپی ہے. یہ اس کی اصلی لکھی ہوئی فارسی کی کتاب ہے. اس کتاب میں خمینی نے 107 صفحے پر ایک کفر بکا ہے, ایک زلل بکا ہے. 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. کراچی کے نوجوانوں سن لو, مسلمانوں, جس کے گھر میں تمہاری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے, جس کے گھر میں تمہاری بہن ہو وہ تو شریف کہلائے, جس کے گھر میں تمہاری صاحب دادی ہو تمہارا داماد تو شریف کہلائے. وہ 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کا داماد ہی ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کے داماد کو گالی دی جائے تیری غیرت میں جاگے, اور وہ داماد جس کو پیغمبر ایک بیٹی نکاح میں دے وہ فوت ہو جائے تو نبی دوسری بیٹی اسی کے نکاح میں دے دے, وہ دوسری بھی فوت ہو جائے تو پیغمبر فرمائے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, اور ایک روایت میں ہے کہ 100 ہوتی. عثمان باری باری ایک فوت ہوتی جاتی, میں دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں, تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں. اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی نے بات باندھا ہے مخالفت ہائے ابو بکر دانش کے قرآن, کہ ابو بکر نے قرآن کی کس کس آیت کی مخالفت کی ہے, یہ باقاعدہ بات باندھا ہے. اور آخر میں لکھا ہے کہ ابو بکر کے دل میں ایمان کبھی داخل ہی نہیں ہوا. اس ملوم سے کوئی پوچھتا کہ اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر غار گھر میں لے کر اس کو کیوں گئے؟ وہ صدیق وفات رسول کا وقت آیا تو حضور نے بیماری میں فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلائے آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا اب اللہ اللہ ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، ابو بکر کو بلائے مجھے آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. چھوڑے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عجیب بات ہے بھائی، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلند آواز سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خمینی کی کتاب ہے، 115 صفحہ ہے، یہ خمینی کی کتاب نہ ہو، اس میں یہ حوالہ درج نہ ہو، اس میں یہ کفر نہ ہو، آپ اسی سٹیج پر میرا راستہ روک سکتے ہیں، لیکن اگر یہ حوالہ موجود ہے، یہ کفر موجود ہے، یہ دجل موجود ہے، تو آپ کو کوئی تعلیم نہیں جائز، آپ کو چاہیے ساری مصلحتیں چھوڑ کر سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جائیں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. مجاہد کالونی کے مجاہدوں، 119 صفحہ اسی خمینی کی کتاب کا، اس 119 صفحے پہ خمینی لکھتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. یہ کتاب ہے، یہ خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ عمر جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا کہ لو کان ابادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا تھا. وہ فاروق اعظم جو دو قبلوں کا فاتح ہے، وہ فاروق اعظم جو پیغمبر کی دعا بن کے آیا، وہ فاروق اعظم جو 3600 علاقوں کا فاتح، 4500 مسجدوں کا بانی، 1500 جامعہ مساجد کا بانی، 22.5 لاکھ مرتبین پر جس نے 10 سال 6 مہینے تک اسلام کا پرچم لہرایا، وہ فاروق اعظم جس نے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑا کر محمد کی رسالت کا پرچم پوری دنیا میں لگا. ایمن سپاہ صحابہ پاکستان میں شیعہ کے تسلط کے خاتمے کی جنگ لڑ رہی ہے. میں سنی چودھریوں سے کہوں گا، سنی زمینداروں سے، سنی افسران سے، ہر ڈپٹی کمشنر ہو، ایس پی ہو، پولیس کا سپاہی ہو، کوئی اور کلرک ہو، اور آپ دکانداروں سے کہوں گا، زمینداروں سے، مزدوروں سے کہوں گا، ملازموں سے کہوں گا، اپنے اندر سنیت کی غیرت پیدا کریں. شیعہ تمہارے ملک پر قبضے کا پروگرام بنا چکا ہے. ایمن سپاہ صحابہ شیعہ کے دجل کے خلاف، شیعہ کے کفر کے خلاف، شیعہ کی بدماشی کے خلاف، شیعہ کی شیطنت کے خلاف، شیعہ کی بربریت کے خلاف، خمینی کے کفر کے خلاف گلی گلی میں، کوچے کوچے میں جنگ لڑ رہی ہے. آخری دم تک یہ جنگ جاری رہے گی. 24 اکتوبر کے انتخاب میں سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی جن سیٹوں پر شیعہ کھڑا ہوگا سپاہ صحابہ اس کا مقابلہ کرے گی، اس کو ناکام کرے گی، اس کے خلاف مہم چلائے گی، اس کے خلاف ایک ایک بستی میں، ایک ایک دروازے پر جائے گی. مجھے سپاہ صحابہ نے کہا کہ آپ جنگ میں مولانا اطراف کی جگہ پر الیکشن لڑے، میں نے کہا نہیں، میں اپنی جگہ پر مولانا اسحاق القاسمی کو لڑاؤں گا، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 42 ممبر اسمبلی میں شیعہ چلے گئے، اگر اب بھی وہی منبر کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں چلے گئے تو سپاہی صحابہ کا مشن مچائے گا. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود الیکشن میں حصہ اسی طرح لوں گا, خود امیدوار نہیں بنوں گا. کراچی سے کرام کی چوٹیوں تک جس شہر میں کوئی شیعہ امیدوار ہوگا, میں اس شہر کی ایک ایک بستی میں جا کر, ایک ایک محلے میں جا کر اپنی قوم کی خود تاریخ کو بیدار کروں گا. بستی بستی میں جا کر شیعہ کے سفر کو ننگا کر کے شیعہ کی پارلیمانی سیاست کا جنازہ نکالنے کے لیے اپنا مذہبی فریضہ پورا کروں گا. مجھے امید ہے کراچی کے جوانوں تم بھی شیعہ جہاں کھڑا ہوگا سپاہی صحابہ کا ساتھ دیتے ہوئے ہر جگہ پر جا کر اس کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے, شیعہ کے خلاف مہم چلاؤ گے, شیعہ کسی لباس میں ہو. 3% شیعہ ہے پاکستان میں, 3% ہے, 2.5 سے 3 تک ہے. نئی مردم شماری دیکھیے, 2.5 سے 3 تک شیعہ ہے, توجہ کیجیے. اور 3% شیعہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری 20% آبادی. صرف ایک جھنگ کو دیکھیے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ ضلع جھنگ میں, سب سے زیادہ شیعہ, اور وہاں پر بھی کل ضلع کی آبادی 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ کی آبادی میں 1,45,000 شیعہ صرف. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی شیعہ 7.5% ہے جہاں پر سب سے زیادہ ان کی آبادی. اور پورے ملک میں تو آٹے میں ملک کے برابر نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کراچی میں کسی جگہ سے انیل حیدر کاظمی یا اس کا کوئی چیلا یا اسی طرح کوئی اور شیعہ کسی جگہ سے جیت جاتا ہے تو کیا آپ اس کے خلاف مہم نہیں چلائیں گے؟ کوئی امیدوار شیعہ کھڑا ہوگا, آپ اس کے خلاف سنیوں کو بیدار نہیں کریں گے؟ میں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز شہزاد آباد کے جلسے سے کر دیا ہے جہاں ایک شیعہ امیدوار آئی ڈی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے. ہم نے آئی ڈی آئی کی قیادت کو پروانے کر دیا ہے کہ اسلامی اتحاد اسلام کا نام لے کر بھی اگر کسی شیعہ کو ٹکٹ دے گا سپاہی صحابہ اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے. اس اجتماع میں جتنے سنی موجود ہیں میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں شیعہ کھڑا ہوگا ہم اس حلقے میں ضرور جائیں گے اور جا کر سنی قوم کو بیدار کریں گے کہ شیعہ کافر ہے, اس کو ووٹ مت دو. اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور کلمہ پڑھیں اسی آواز سے, دونوں ہاتھ کہ جس حلقے میں ہاتھ کھڑے رکھیں, جس حلقے میں کوئی شیعہ ہوگا آپ کا فرض ہے کہ اس حلقے کے سنیوں کے پاس جائیں, مسجدوں میں جائیں, سنیوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں, سنیوں کی محفلوں میں جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم تمہارے پاس مذہبی فریضہ سمجھ کر آئے ہیں کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو ووٹ مت دو. اس کے لیے تیار ہو؟ ایک مرتبہ پھر کرنا پڑے گا. وعدہ کرتے ہیں اجمن سپاہی صحابہ اس کفر کو نیست و نابود کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پارلیمانی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. چاہیے یا نہیں چاہیے کہ 3% شیعہ تمہارے ملک پر حکمران ہو جائے, 3% شیعہ تمہارے ملک پر حکمرانی کرے. اور ہمیں مسٹر جتوئی کی اس بات سے اختلاف ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں آپ کا حسین کو وزیر اطلاعات بنایا. ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں سمجھ ہے, دیکھیے اگر بے نظیر ایک عورت ہونے کی وجہ سے اسلامی اتحاد کے لیڈروں نے ایک قابل اعتراف حکمران ہے تو آپ کا حسین بھی خاتون ہونے کی وجہ سے قابل اعتراف حکمران ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر اگر آپ فوج کی پڑی ہوئی ہے تو آپ کا حسین بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے. بے نظیر اگر شیعہ اور کافر عورت ہے تو آپ کا حسین بھی شیعہ اور کافر عورت ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی چتوئی کی اس سیاست کو اور اس تقسیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو احتجاجی ٹیلیگرام دیا ہے کہ تم نے اپنی حکومت میں سب سے سیاہ کام یہ کیا ہے کہ آپ کا حسین جیسی مغربی عورت, آپ کا حسین جیسی بے غیرت عورت کو ایک پاکستان کا میڈیا سپورٹ کر دیا ہے. ٹیلی ویژن, ریڈیو, اخبارات پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہے. اس کو ایک مغرب زدہ طرفہ سیاہ عورت کے سپورٹ کر کے تم نے پاکستان کے 12 کروڑ سنیوں سے غداری کی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اقبال حیدر غازی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا شکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کسی حکومت کا سب سے بڑا محکمہ ہوتا ہے جس کے تحت تم وزارتیں ہیں, جتنی وزارتیں ہیں ساری اسی محکمے کے متحد. لیکن جتوئی صاحب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا شکتی یعنی سارے پاکستان کی جان جو محکمہ ہے اس کا شکتی عمران حیدر زیدی مشہور متاثر شیعہ کو بنایا حکومت میں آنے کے بعد, اور اس کے ساتھ پاکستان کے 7.5 لاکھ کی فوج کے لیے سختی کا عہدہ بھی اقبال حیدر زیدی کو لیا. کتنی بڑی جات ہے. اور حمیدہ کھوڑو اور اسی طرح کے اور شیعہ اور پاکستان کے دشمنوں کو حکومت دے کر جتوئی صاحب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. ایمن سپاہ صحابہ اس کی سخت مذمت کرتی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم سنی ہیں, پاکستان سنیوں کا ملک ہے, شیعہ کے باپ کا ملک نہیں ہے. جتوئی صاحب یہ ملک سنیوں کا ہے. 3% شیعہ کے لیے اس ملک میں اعلی عہدوں پر جگہ دینا اس ملک اور قوم کے حقوق سے غداری. ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری ان تعویلات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے, توجہ کیجیے. آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اسمبلی کا ممبر ووٹ مانگنے آئے آپ نے اس سے عہد لینا ہے کہ وہ اقرار کرے کہ صحابہ کرام کا دشمن کافر ہے. آپ اقرار لیں گے؟ جو بھی اقرار سنی آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے آپ نے اس سے یہ عہد لینا ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں جہاں کہیں شیعہ کا مسئلہ کھڑا ہوگا تم سپاہی صحابہ کے موقف کی تائید کرو. ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ لکھوائے کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے, یعنی شیعہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ نے یہ حربہ استعمال کیا تو پاکستان کے شیعہ نواز سیاست دانوں کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سیاست کی جاتی ہے. پتا چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا؟ ہم سنی ہیں, پاکستان سنیوں کا ملک ہے. سپاہی صحابہ سنیت کی بنیاد پر اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں نے پنجاب میں کراچی سے پنجاب میں لاہور سے لے کر پشاور تک بڑے بڑے اجتماعات میں تمام سنیوں سے عہد لیا کہ جو سیاستدان, جو حکمران, جو امیدوار صحابہ کے گستاخ کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے وہ بھی آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ جو صحابہ کے دشمن کے خلاف نرم رویہ اختیار کرتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ میرے ساتھیوں, وقت بہت طویل ہو چکا ہے. میں آپ حضرات سے آخر میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملکے کے ہیں, جس محلے کے ہیں, جس ٹاؤن سے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, ہر جگہ پر سپاہی صحابہ کے یونٹ قائم کریں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کالجوں کے طالب علم ہیں, سکولوں کے طالب علم ہیں, تو آپ سپاہی صحابہ اسٹوڈینٹس کیمپ کریں. اور اگر آپ سکولوں کے اساتذہ ہیں تو سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان کا فورم کیمپ کریں. اور اگر آپ تاجر ہیں, مزدور ہیں, عام سنی نوجوان ہیں, تو ایمن سپاہی صحابہ کا یونٹ کیمپ کریں. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو نوجوان, جو بزرگ, چاہے پٹھان ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے بلوچی ہو, چاہے مہاجر ہو, میں ان کی جرتوں کو سنیت کی بنیاد پر سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ جہاں بھی ہو ایمن سپاہ صحابہ کے یونٹ کیمپ کرو اور ایمن سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کرے. باخر دعوانا الحمد للہ.
مبارک ہو کہ لے کر تو مبارک ہو کہ لے کر تو